ترین فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. صلوات. سورہ مبارک واقعہ کلام مجید کا 56 سورہ ہے، اس کی 3 مسلسل آیات نشان 77, 78, 79 77, 78, 79. ارشاد رب العزت ہے کہ قرآن کریم چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا بجز متحرین کے. تو پروردگار، یہ قرآن چھپی ہوئی کتاب میں ہے اور اس تک رسائی صرف متحرین کی ہے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن چھپی ہوئی کتاب میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں نہیں ہے. تو پروردگار، یہ چھپا ہوا کیا ہے پھر؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے. تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے. تو اب یہ متحرین اس کو مس کر سکتے ہیں، اس تک رسائی جو ہے وہ متحرین کی ہے. متحرین کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے ہم رچ کو سمجھیں کہ رچ کیا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ ان کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے رچ قرار دیتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ ان کے لیے جو عقل نہیں رکھتے ان کے لیے رزق قرار دیتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ ان کے لیے رزق پر رزق کی تہ چڑھاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں. قلب کا مرض شک، قلب کی صحت یقین. تو جہاں یقین نہ ہو وہاں رچ. تو رچ کہاں کہاں ہے؟ جہاں ایمان نہ ہو وہاں رچ، جہاں عقل نہ ہو وہاں رچ، جہاں یقین نہ ہو وہاں رچ. تو اب اس کتاب تک، اس چھپی ہوئی کتاب تک وہ پہنچتے ہیں جو رچ سے دور ہیں، جو متحرین ہیں. تو اب رچ سے جو دور ہیں، یعنی وہ ایمان کل ہیں، وہ عقل کل ہیں، اور یقین کے اس منزل پر ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر حجاب ہائے کچھ درمیان سے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اور پھر ایمان و عقل کی وہ منزل کہ ایمان وہ کہ مومن نہیں، وہ ایمان کل ہیں. اور عقل، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم. تو یہ مختلف وجود نہیں ہے، یہ ایک ہی وجود ہے، اس کے مختلف جہتیں ہیں، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں. وہی نور اول، وہی عقل اول، وہی صبح اول، وہی مخلوق اول. تو عقل اول وہی ہے، قلم اول وہی ہے، نور اول وہی ہے، ایک ہی حقیقت کی مختلف جہتیں. عقل، اب عقل اول، عقل کیا ہے؟ عقل کسی عضو جسم کا نام نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، اس طرح سے عقل کوئی حصہ جسم نہیں ہے. عقل ایک ملکہ ہے، عقل ایک استعداد ہے، عقل ایک شوق ہے، عقل ایک ولولہ ہے. عقل وہ صلاحیت، وہ وجدانی کیفیت جو حصول علم پر آمادہ ہو اسے عقل کہتے ہیں. اسی لیے عقل اول جو ہے اس کا وظیفہ حیات کیا ہے؟ قل رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر. طلب میں کوتاہی نہیں، عطا میں بخل نہیں. جب کہا رب زدنی علما، عطا ہو رہا ہے، علم مل رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے. اور اس عقل اول، عقل کل کا وظیفہ حیات ہی قل رب زدنی علما. تو اب عقل جو علم کے حصول پر آمادہ ہے، تو قرآن تو وہی سمجھے نا جہاں علم ہو. تو اب اسی نے کہا کہ نور اول میں ہوں، تو پھر انا وعلی من نور واحد. اگر اس کا وظیفہ حیات قل رب زدنی علما ہے، تو انا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ ساتھ ساتھ ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے قرآن کافی نہیں ہے جب تک کہ متحرین کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، جب تک عقل اول تک رسائی نہ ہو، جب تک نور اول سامنے نہ ہو، تو پھر قرآن کافی نہیں ہے. اسی لیے اس نے کہا یہ چھپی ہوئی کتاب میں نہیں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے. تو اب طاہرین کو سمجھو، تو واضح ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر یہی تو نور ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب آئی. ارے عقل کے بندو، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں دو چیزیں بھیج رہا ہوں، نور اور کتاب مبین. آپ کہیں نہیں میرے لیے کتاب کافی ہے. رسول کو تو چھوڑیے، آپ تو اللہ کی عطا کو رد کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب آئی. تو نور اور کتاب دونوں چاہیے. کتاب بغیر نور کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، کتاب کے لیے نور ضروری ہے. اور یہ نور ہم کینڈل جلا کے نہیں حاصل کر سکتے. قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب آئی. تو دو چیزیں اس نے بھیجی، آپ کہنے کتاب کافی ہے. بھائی اس نور کو اگر چھوڑو گے تو پھر اندھیرا ہے، پھر کتاب تک کہاں رسائی ہوگی؟ تو اس نور کو ساتھ ساتھ رکھو، تب کتاب سمجھ میں آئے گی. آپ کتاب پڑھیں، روشنی نہ ہو کتاب نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی. اگر نور نہ ہوگا تو اندھیرے میں کتاب دکھائی نہیں دیتی. اس لیے اللہ نے کہا نور کو ساتھ رکھو اور کتاب کو ساتھ رکھو. تو جب تک کتاب ہے تب تک نور ہے، کیونکہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں یہ نعمتیں. اگر کتاب باقی ہے، نور باقی ہے، کتاب قیامت تک باقی، نور قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں باقی رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، کتاب اور نور. تو اس نور کو ساتھ رکھنا لازمی ہے. اگر یہ نور نہ رہے گا تو پھر تاریکی ہے. تو اب یہ نور وہی صبح اول، وہی عقل اول، وہی جہاں دانائی و بینائی اپنے کمال پر ہے. عقل خطا نہیں کرتی، عقل معصوم ہوتی ہے. جہاں کہیں لغزش ہوئی، جہاں کہیں خطا ہوئی، عقل سے چوک ہو گئی، یہ سہو ہو گیا، یہ نسیان ہو گیا، ہم اس کو بھول گئے، ہم سے یہ حقیقت اوجھل ہو گئی، ہم اس بات کی تہ تک نہ پہنچے. جہاں عقل سے کام نہ لیا وہی خطا. عقل ہی معصوم ہے، عقل سے خطا نہیں ہوتی. تو اب یہ معصومین وہ ہیں جو عقل کے دارہ ہیں، جو حکمت کے دروازے ہیں، جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں. تو ان کا وجود ساتھ ساتھ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. حبیب یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. آپ کہہ دیں کہ کافی ہے میری رسالت پر ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. پروردگار یہ دو گواہیاں جب تک کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی اس پر دلیل یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور تم کہو کہ ایک ہی کافی ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیں کہ میری رسالت پر کافی ہے یہ دو گواہیاں. اللہ کس کے پاس گواہی دینے آیا؟ اللہ تو نہیں آیا، اللہ کی گواہی قرآن، قرآن اللہ کی گواہی، رسول کی رسالت کا معجزہ ہے، رسول کی رسالت پر گواہ ہے قرآن، اور پھر دوسرا گواہ وہی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ہر کس و ناکس کے پاس کتاب کا علم نہیں. اور یہی تو حقیقت تھی کہ نہ کتاب اگر چھوڑی تو بغیر وارثوں کے نہیں چھوڑی. ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو چھوڑا جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا. تو جب تک کتاب ہے تب تک وارث کتاب ہے. تو دو چیزیں مسلسل جا رہی ہیں، نور ہے کتاب ہے، کتاب ہے وارث کتاب ہے. تو یہ وراثت کتاب کوئی پبلشنگ رائٹس نہیں تھے، کوئی تاج کمپنی لمیٹڈ کا قیام نہیں تھا، کوئی حق کے طباعت و اشاعت نہیں تھی جو ان کے حوالے کی جا رہی تھی. یہ وراثت یہی تھی کہ اس کی تعویل کے، اس کے معانی کے، اس کے مفاہیم کے بتانے والے یہ ہیں. ان سے وابستہ رہو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے بجز ان کے جو متحرین ہیں. قرآن لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ تک کس کی رسائی ہے؟ کس کی رسائی ہے؟ علامہ حجر عسقلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ کان الحسن یطالع لوح المحفوظ فی زمن رضاعته، حسن زمانہ شیر خارگی میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. یہ ہیں وہ ہستیاں جن کی رسائی حقیقت قرآن تک ہے. تو قرآن، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں جو ہے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، حقیقت قرآن کچھ اور ہے، الفاظ کا مجموعہ ہے یہ، الفاظ معانی نہیں ہوتے. الفاظ معانی کو پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، جو لفظ میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، مختلف سطح ذہنی کے افراد یہاں موجود ہیں، کم سن بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، حسن بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب ذوق بھی ہیں. ایک ہی لفظ کے جتنے اذان ہیں اتنے معنی، ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق معنی اخذ کر رہا ہے، ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق معنی حاصل کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ کون جانے، وہ کون بتلائے؟ تو اس کی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے، وہی جو قرآن سے اتنا متصل ہو، اتنا متصل ہو کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، اسے بیان کرنا بتایا. پروردگار قرآن کی تعلیم دی خلق سے پہلے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن و علمہ البیان، لیکن نہیں، خلق سے پہلے کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن کی پہلے تعلیم دی, خلق بعد میں کیا, اور خلق جو کیا تو تعلیم کے لیے نہیں خلق کیا, خلق کیا بیان کرنے کے لیے. تو وہ کون ہے, وہ کون ہے جس نے قرآن کے نزول سے پہلے جسے قرآن کی تعلیم دی گئی؟ کہتے ہیں علی جب پیدا ہوئے تو رسول کے ہاتھوں پر آئے تو اب وہ کچھ بولے, کچھ بولے. رسول نے کہا علی قرآن پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے بھائی واہ, یہ لیجئے, علی کو اتنا بڑھاتے ہیں, رسول پیدا ہوئے تو انہوں نے تو قرآن پڑھا نہیں, یہ علی پیدا ہوئے تو انہوں نے قرآن پڑھا. ارے بھائی, اگر رسول قرآن پڑھتے تو کون بتاتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ علی نے پیغمبر کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ کر نہ صرف اپنی قرآن دانی کو بتلایا بلکہ یہ بتایا کہ یا میں جانتا ہوں قرآن یا رسول جانے قرآن. اگر رسول پڑھتے قرآن تو کون بتاتا؟ ہم نے جانا کیسے؟ رسول نے جب تصدیق کی کہ یہ قرآن ہے تب جانے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں علی. تو یہ ہیں وہ ہستیاں جو قرآن سے اتنا قریب ہیں, اتنا قریب ہیں. سلونی سلونی عن کتاب اللہ فواللہ ما من آیت الا انا اعلم ابلین نزلت ام بنہار ام فی سہل ام فی جبل. پوچھو پوچھو کتاب خدا کے بارے میں مجھ سے پوچھو, خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں جسے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ دن میں نازل ہوئی کہ رات میں نازل ہوئی, یہ پہاڑ پر نازل ہوئی کہ بیابان میں نازل ہوئی. اتنا متصل قرآن سے, تو پھر ان کا دامن تھامنا ضروری ہے. یہی نور ہیں اور یہی کلمہ محمد رسول اللہ پر گواہ ہیں. جب تک کلمہ ہے تب تک یہ گواہی موجود, اللہ کی گواہی قرآن کی صورت میں اور پھر دوسری گواہی وارثان کتاب کی صورت میں جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب جب تک اذان ہوتی رہے گی, جب تک نماز قائم ہے, جب تک کلمہ پڑھا جاتا رہے گا, اس وقت تک یہ دو گواہیاں ساتھ ساتھ ہیں, ایک قرآن اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب کسی صورت میں ہو, یہ حقیقت محمدیہ ہے, یہ ہر زمانے میں ساتھ رہے گی. اسی دو چیزوں کو چھوڑا تھا, انہی دو حقیقتوں کو چھوڑا تھا, مختلف حیثیتوں سے چھوڑا, مختلف جہتوں سے چھوڑا, کیونکہ الفاظ کافی نہیں ہوتے. قرآن یہ وجود مکتوبی ہے, وجود حقیقی نہیں ہے. یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں پر ہے یہ مجموعہ الفاظ ہے, الفاظ سے کوئی معنی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ مجسم شے نگاہوں میں نہ ہو جس پر لفظ اپلائیڈ ہو. صدق ایک مجرد لفظ ہے. کیا معنی ہے صدق کے؟ جب تک کہ کسی صادق کا تصور نہ ہو صدق کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. آپ نے کہا سبز, ایک رنگ ہے سبز, جس نے کبھی سبز رنگ نہ دیکھا ہو وہ کوئی معنی عکس نہیں کرے گا کہ سبز کس کو کہتے ہیں. تو جب تک وہ شے نگاہ میں نہ ہو جو سبز ہو, سبز کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. سبز پرچم آ جائے, سبز کپڑا آ جائے, انگور کا تصور آ جائے, سبز کوئی شے ہو جس پر سبز غالب ہو رنگ, جس پر سبز اپلائیڈ ہو, تب وہ سبز کے معنی سمجھے گا. نوشیروان کا نام لیا، عدالت کا تصور آیا، رستم و سہراب کا ذکر کیا، شجاعت کے معنی سمجھ میں آئے. اور اسی طرح سے ساری صفتیں ہیں کہ مجرد ہیں، جب تک ان کا اظہار نہ ہو تو اس وقت تک وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. تو اس اپلائیڈ حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ کہاں وہ حقیقت اپلائی ہو رہی ہے، کہاں وہ تجسیم پا رہی ہے، کہاں وہ مجسم ہو رہی ہے. جب تک وہ اجسام نہ ہوں گے اس وقت تک اس لفظ کے معنی نہیں سمجھ میں آئیں گے. تو یہ قرآن ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو ہے، یہ مجموعہ الفاظ ہے، حقیقت قرآن نہیں ہے. حقیقت قرآن کچھ اور ہے. آپ نے ایک پرچے پر، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ دیا شیر، تو وہ شعر نہیں ہے، وہ وجود مکتوبی ہے، وجود حقیقی نہیں ہے. وجود حقیقی تو وہ شعر ہے، وہ درندہ ہے جو آپ کسی زولوجیکل گارڈن میں جا کے دیکھیں، کسی زو میں جا کے دیکھیں، یا کوئی تصویر دیکھیں، یہ وجود ملفوظی ہے، حقیقی نہیں. تو قرآن کا وجود حقیقی کوئی اور ہے. جہاں قرآن اپلائی ہو، جہاں قرآن مجسم ہو، تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبه ذوی القربى ویتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء حین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اس کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرو، یتیموں پر، سائلین پر، مسافروں پر، غلاموں کو آزاد کرنے پر، اور پھر نماز قائم کرو، زکات دو، وعدے کی پابندی کرو، سختیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اس عزم سے ڈٹے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ ہے نیکی. پیغمبر اسلام نے کہا من عمل بهذه الآیہ فقد استکمل الایمان، جس نے اس آیت پر عمل کیا وہ کامل الایمان ہوا. تو اب یہ ایمان کی تصویر ملفوظی ہے، اس کے حقیقت سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ وہ ہستی نہ سامنے ہو جس پر یہ الفاظ طاری ہو چکے ہوں، جہاں یہ الفاظ اپلائیڈ ہوں. تو پھر جس کو ایمان کل کہا وہ ہے ان الفاظ کا حامل، وہ ہے حقیقت قرآن، وہ ہے معنی قرآن، کہ یہ ہے ایمان کل. وہ مومن نہیں، ایمان ہے. برازل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کی جانب جا رہا ہے. تو قرآن کہاں اپلائی ہوا یہ دیکھو، جب تک وہ نہیں دیکھو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ صرف الفاظ کا ڈھیر ہے، الفاظ معنی نہیں ہوتے. معنی تو وہ ٹھوس اشیاء ہوتی ہیں، وہ افراد ہوتے ہیں، وہ صفات جہاں طاری ہو جائیں وہ ہوتی ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومنین وہ جو اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں، پھر شک نہ کریں. تو وہی ہیں کہ جو سچے ہیں، جو صادق ہیں. تو اب اگر نگاہ میں شک کرنے والے ہی رہیں تو پھر یقین کرنے والا کیسے سمائے گا؟ تو شک کرنے والوں کو ہٹائیے، یقین کرنے والوں پر نظر جمائیے، تب قرآن کے معنی سمجھ میں آئیں گے. یہ لفظ، یہ آیت کہاں اپلائی ہو رہی ہے کہ کبھی شک نہ کیا. سب چھوڑ کے بھاگے، رسول نے پلٹ کے دیکھا علی پیچھے کھڑے ہیں. کہا رسول نے جب پوچھا کہ علی تم نہیں گئے؟ کہا اکثر بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد میں کافر ہو جاؤں کہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ بھئی ایک ایک لفظ حقیقت ہے، تاریخ بتلا رہی ہے. علی کا فتویٰ ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کر چلا جائے وہ کافر، وہ کافر ہے. یہ علی کا فتویٰ قیامت تک کے لیے موجود. تو ان یقین کرنے والوں کو دیکھو کہ جن کا یقین اتنا تھا کہ اگر حجاب ہائے قدس درمیان سے اٹھا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اور رسالت پر گواہ ہیں وہی، جب تک کتاب باقی کتاب کے ساتھ یہ گواہ باقی رسول کی رسالت پر. اور یہی نور ہے جو کتاب مبین کے ساتھ نازل ہوا. اس نور کو چھوڑو گے تو پھر تاریکی ہے، پھر اندھیرا ہے، پھر ظلمات میں بھٹک جاؤ گے، پھر راہ مستقیم نہیں ملے گی. اللہ نے کبھی الفاظ پر اکتفا نہیں کی اپنی ہدایت کے لیے. اس نے کتنی کتابیں بھیجی، کتنے صحیفے بھیجے؟ انبیاء تو 1,24,000 بھیجے. کتابیں کتنی آئیں؟ 4 کتابیں، کچھ صحیفے. لیکن انبیاء 1,24,000، پروردگار امت تو کہہ رہی یہ کتاب کافی ہے، یہ اتنے انبیاء کیوں بھیجے؟ تو بغیر کتاب کے انبیاء تو رہے، لیکن کتاب بغیر نبی کے نہیں رہی. اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ انبیاء کو زحمت نہ دیتا. اتنی مشقتیں، اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں، اتنے امتحانات، اتنی ابتلاء و آزمائش، قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے، یہ پیغمبروں کو کیوں بھیج رہا ہے پروردگار؟ نہیں تو یہ مصلحت الہی، اللہ سے بہتر کون جانے. اللہ تو تمہاری ہدایت کا انتظام کر رہا ہے. حکمت بالغ الہی نے یہی مناسب جانا کہ کتاب تنہا نہ رہے، صرف الفاظ کا مجموعہ تمہارے پاس نہ رہے، بلکہ لفظ و معانی ساتھ ساتھ رہیں، حقیقت ساتھ رہے. تم حقیقت سے کہیں روگردانی نہ کرو. اسی لیے کہہ رہے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اللہ نے دو چیزیں بھیجی، تو رسول امین ہے، رسول صادق ہے، رسول وہی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک میری عترت. اور جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے. لن تزلوا بعدی، عربی میں دو لفظ ہیں، لا اور لن. لن کبھی نہیں، ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں. موسیٰ نے جب جلوہ خداوندی کا مطالبہ کیا تھا تو یہی آواز آئی، لن ترانی، تم کبھی دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی. اور رسول اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جب تک تم ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے. وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ، اور ان دونوں میں تم کبھی جدائی نہ دیکھو گے، ہرگز جدائی نہ دیکھو گے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں. یہ اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، ان کو کبھی تم جدا نہیں پاؤ گے. اور پھر خود قرآن پکار رہا ہے، قرآن کی وہ حیرت ترتیب بھی اللہ نے کہ تم قرآن کو کافی سمجھ کر کافی نصب جانو گے. قرآن اور ان کا ساتھ تو نہیں چھوٹے گا، قرآن ان کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. قرآن میں حکم ہے نماز کا، نماز پڑھو. قرآن میں حکم ہے روزہ رکھو. قرآن میں حکم ہے حج کرو. قرآن میں حکم ہے زکات دو. لیکن یہ نماز کی ترکیب جس انداز سے ادا کرتے ہو نماز، قرآن میں ہے کہیں؟ قسم خدا کی، نماز نہیں پڑھ سکتے صرف کتاب تو رکھ کر جب تک کہ وہ عمل سامنے نہ ہو جو پڑھ کر نماز بتائے. زکات کو ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ نصاب بتانے والا نصاب نہ بتائے. تو قرآن نے تو تم کو محتاج کر کے چھوڑا کہ تم اس کے بغیر عبادات انجام نہیں دے سکتے. تم حج نہیں کر سکتے جب تک کہ مناسک حج کی تعلیم دینے والا سامنے نہ ہو. قرآن الف لام میم قرآن، کافا یا عین صاد قرآن، الف لام را قرآن، تاسین قرآن، تاسین میم قرآن، کیا ہے اس کے معنی؟ کوئی ہے بتانے والا؟ کوئی مفسر؟ کوئی محدث؟ کوئی محقق بتائے اس کے معنی؟ نہیں، اس کے معنی یہ اللہ کے راز ہیں، وہی جانے. سب نے قلم رکھ دیا تو اللہ ہی جانے، تو اس نے نازل کیوں کیا؟ ابس، فعل ابس، کیوں یہ الفاظ نازل کیے؟ تو قرآن امت پر نازل نہیں کیا، قرآن رسول پر نازل کیا. جس پر نازل کیا وہی جانتا ہے اس کے معنی، اور وہی استعمال کرتا ہے اپنی ضرورت کے وقت. وہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ اس کی تعویل جانتے ہیں. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن تو وہ واضح آیات ہیں جو ان سینوں میں ہیں جن کو علم عطا کیا گیا. قرآن علم ہے، قرآن ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو جاننے کے لیے اہل علم سے وابستگی ضروری ہے، جنہوں نے قرآن کی حقیقتوں کو بتایا، قرآن کی آیتوں کے اپلیکیشنز کو بتایا کہ کیا ہے قرآن کا اپلیکیشن. اگر قرآن نے خطرات سے آگاہ کیا کہ دیکھو یہ وادی بہت ہی نازک ہے، یہ بال سے باریک، آگ سے زیادہ تیز گرم، یہ جو راہ ہے یہ اسی زندگی کی شاہراہ ہے، بڑی احتیاط چاہیے، یہاں بڑے گندم نما جو فروش ہیں. یہاں کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے روئے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم ہم المفسدون، خبردار رہو ان سے، یہی فساد پھیلانے والے ہیں. تو ایسے ایسے مفسد ہیں، اگر تم الفاظ پہ ہی جاؤ گے تو ان کی اصلاح کے نعرے کے پیچھے کتنے مفسدین کے ساتھ لگ جاؤ گے. اور یہی کیا، یہی کیا. رازن کے بارے میں اور کیا کہوں کھل کر، میرے کارواں یارو، میرے کارواں یارو. بطرز راہبری رازن نے لوٹ لیا، تو یہاں تو متائے عقل و خرد لوٹی گئی انہی الفاظ کے چکر میں. تو الفاظ کے پھندوں میں الجھتے نہیں دانا, معانی کو دیکھو, مطالب کو دیکھو, مفاہیم کو دیکھو. اللہ نے جب کبھی کہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. پروردگار صدق کہہ دے, صدق کے ساتھ ہو جاؤ. صدق سے تو کسی کو انکار نہیں, کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا بھی صدق کی برائی نہیں کرے گا. بڑا نعرہ ہے, دیر از نو ریلیجن ہائر دین ٹروتھ, صداقت سے بڑھ کر کوئی دین نہیں. تو صداقت کی بات کر لے, لیکن وہ کہتا نہیں, صداقت نہیں کہیں گے, صادقین کہیں گے, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ لفظ کے معنی تم نہیں سمجھ سکتے. صادقین کی معیت اختیار کرنے کے لیے کہا, اطاعت کے لیے جب کہا تو کہا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. پروردگار اللہ رسول کی اطاعت کریں, امر کی اطاعت کریں, نہیں امر کی اطاعت نہیں, صاحبان امر کی اطاعت. مشخص کیا, مشکل کیا, کہ اسی لیے کہ امر سمجھ میں نہیں آئے گا, نماز سمجھ میں نہیں آئے گی, زکات سمجھ میں نہیں آئے گی. صاحبان امر کی اطاعت کرو, صادقین کی اطاعت کرو. تو یہاں بڑے دھوکے ہیں, بڑے فریب ہیں. اس سے بچانے کے لیے, حقیقت سے آشنا رہنے کے لیے ان ہستیوں کا دامن تھامنا ضروری ہے. یہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے معارف قرآنی سے آشنا کیا, جنہوں نے الفاظ کو معنی پہنائے, اور اللہ نے الفاظ پر انسان کو نہیں چھوڑا کہ الفاظ پر نہ جاؤ. الفاظ دھوکہ دیتے ہیں, الفاظ کو توڑا مڑوڑا جا سکتا ہے, الفاظ کو ٹوسٹ کیا جا سکتا ہے, الفاظ کو اپنے مطالب کے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے. اس لیے ہی تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, کتاب کافی ہے, کتاب کافی ہے. اس لیے کہ الفاظ کو لے لیں, الفاظ کو لے لیں تو پھر اپنے مطالب پہنا لیں گے, اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیں گے. لیکن حقیقت قرآن کیا ہے؟ قرآن مجموعہ الفاظ نہیں ہے. قرآن کے لیے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن کا عملی سانچہ تو دیکھو, قرآن کہاں تشکیل پا رہا ہے, کہاں مجسم ہو رہا ہے, تو قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. یہی حقیقت ہے کہ جب صفین میں نیزے پر قرآن بلند کیا گیا تو ازالت الخفا, شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت مرتضی فرمود ان قرآن قرآن صامت است و من قرآن ناطقم, یہ قرآن قرآن صامت ہے, میں قرآن ناطق ہوں. اور یہی حقیقت تھی کہ جب رسول قیامت میں فریاد کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, جب رسول فریاد کریں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یا رسول اللہ قرآن تو ایک ہے, اس قرآن اور اس قرآن کا, اور پھر میری قوم نے, یہود نے نہیں, نصارہ نے نہیں, مجوس نے نہیں, مشرکوں نے نہیں, کافروں نے نہیں, میری قوم نے, میرا کلمہ پڑھنے والوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یعنی اس قرآن ناطق کو چھوڑ دیا تھا. قرآن اگر ایک تھا تو پھر حاضر اور ہوا کیا, حاضر قرآن محجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. رسول فریاد کریں گے، اور یہی فریاد کرب و بلا کے بند تک بلند ہوتی رہی کہ جب عبداللہ ابن جعفر تیار کے صاحبزادے گئے تو ان کا رجز یہی تھا کہ قد ترکو معالم القرآن محکمت تنزیل و تبیان، انہوں نے قرآن کے معالم کو چھوڑ دیا، قرآن کے معلمین کو چھوڑ دیا، محکم تنزیل کو چھوڑ دیا، واضح بیان کو چھوڑ دیا، متشابہ کو لے لیا، الفاظ کو لے لیا، معانی کو چھوڑ دیا. حسین قرآن کی حفاظت کے لیے، حسین دین کی حفاظت کے لیے، حسین کلمے کی حفاظت کے لیے، حسین اللہ کے نور کی حفاظت کے لیے کہ قیامت تک اس نور کو جانا ہے، قیامت تک اس نور کو باقی رہنا ہے، ان امانتوں کو لیے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے تھے. ساری قربانیاں دیں لیکن سید سجاد کو محفوظ رکھا. چاہتے ہیں سید سجاد کے باپ کی نصرت میں وہ بھی اپنی جان باپ کے قدموں پر نثار کر دیں. کہا زینب، زینب سید سجاد سے خبردار رہو، کہیں نسل امامت منقطع نہ ہو جائے، اس کو لے جاؤ خیمے میں لے جاؤ زینب، تو سید سجاد کی حفاظت کرتے رہے. 11 محرم کی صبح ہوئی، قافلہ اسیر ہوا کرب و بلا سے، جہاں شہدا کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اس میدان سے گزار کر اسیروں کو لے جایا جانے لگا. سید سجاد کی نظر باپ کے اریاں لاشے پر پڑی تو ایک مرتبہ خود کو اونٹ سے گرا دیا، باپ کے لاشے پر پہنچے، قدموں پر سر رکھ دیا، رنگ چہرے کا سفید ہو گیا. پھپھی نے دیکھا کہ قریب ہے کہ روح قفص انصری سے سید سجاد کے پرواز کر جائے، اپنے آپ کو ناکے سے گرایا. قریب آئیں کہا سید سجاد کیا ارادہ ہے، کیا اس نرغ آدھا میں تم ہم لوگوں کو تنہا چھوڑ دو گے؟ کہا بھپھی اماں، کس طرح سے ایک بیٹا باپ کو یوں بے گور کفن میدان میں پڑا چھوڑ کر گزر جائے؟ کہا بیٹا، بیٹا اللہ کی مرضی یہی ہے، ہم تو اللہ کی مرضی کے آگے سر بسجود ہیں. سید و سجاد کو اٹھا کر لائیں. 12 محرم کا دن آیا، شہداء کے لاشیں میدان میں پڑے تھے، سید سجاد بصورت اعجاز کرب و بلا کی طرف چلے کہ بابا کو دفن کریں. گھوڑے پر سوار چلے آ رہے تھے کس اثنا میں بنی اسد کا قبیلہ آیا کہ محمد کے گھرانے والوں کی لاشیں پڑی ہیں، ان کو دفن کر دیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار چلا آ رہا ہے، وہ سمجھے کہ شاید کوفہ سے یزیدی فوج کا کوئی مخبر آ رہا ہے، وہ سب چھپ گئے. کتنے میں وہ سوار میدان میں آیا، سیدھے حسین ابن علی کے لاشے پر پہنچا، پھر قدموں پر سر رکھ دیا، فریاد کرنے لگا. جب ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو دوستدار اہل بیت ہے، وہ نکل کر آئے، سامنے آ گئے، قریب آ گئے. امام نے ان سبوں کے ساتھ مل کر شہداء کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ اینا اینا امی العباس، میرے چچا عباس کا لاشا کس طرف ہے؟ تو فرات کے کنارے لے کر آئے، کہا ایک طویل قبر کھودو، ایک دراز قبر کھودو. ابو الفضل عباس طویل القامت تھے، گھوڑے کی زین پر جب بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر خد ڈالتے تھے. ایک طویل قبر کھودی گئی، عباس علی کو اس قبر میں لٹایا گیا. پھر سید سجاد نے کہا سب دور چلے جاؤ، سب دور چلے جاؤ. سب دور گئے، سید سجاد اس قبر میں اترے، اور نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ اب بنی اسد کے قبیلے کو فکر ہوئی کہ نہ معلوم سید سجاد کے کیا عالم ہے. وہ قریب آئے، قبر میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا سید سجاد ابوالفضل العباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں میرے غیور چچا، میرے شجاع چچا، میرے غیرت دار چچا، آپ آرام سے قبر میں ہیں، میں ماں بہنوں پھپھیوں کا سر برہنہ جلوس لے کر بازاروں درباروں میں جا. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انت عالم بسرائرنا فاصلها، وانت عالم بهوائجنا فاغزها، وانت عالم بذنوبنا فاغفرها، وانت عالم بعدائنا فاهلكهم، وانت عالم بامراضنا فاشفها، وانت عالم بمهماتنا فاكفها. يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين.